मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन, अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أربعين عطار قسط دو، हदीस नंबर 7, सफ़ा नंबर 7। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी रअयतुल बारिहा अजबन। हुज़ूर फरमाते हैं, मैंने पिछली रात एक अजीब वाक़या देखा। फरमाया कि वरअयतु रजुलन मिन उम्मती, अपने उम्मती को देखा, यज़हफ़ु अला सिराति मर्रतन, कि वो पुल सिरात पर कभी घिसट कर चल रहा है, वयजथु मर्रतन, और कभी घुटनों के बल चल रहा है। ये कैफियत है पुल सिरात पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। फजाअतु सलातुहु अलैया, इतने में वो दुरूद के जो उसने मुझ पर पढ़ा था वो आ गया। फअखदत बियदही, हुजूर फरमाते हैं कि उस दुरूद ने पुल सिरात पर मेरा उम्मती जो घिसट कर या घुटनों के बल चल रहा था उसका हाथ पकड़ लिया। फअकामतहु अला सिरात, पुल सिरात पे खड़ा किया। हत्ता जावजा, यहां तक के उसने पुल पार कर लिया, यानी दुरूद पाक उसे पुल सिरात पार करवा कर उसे जन्नत में ले गया। सुभान अल्लाह, पढ़ती दुरूदे दौड़ेंगी हूरे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद, रोजे कयामत मीजानो पुल पर देगा सहारा नाम मोहम्मद, बेड़ा तबाही में आ गया है, दे दे सहारा नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लो अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। صدق الله مولانا العظيم। ترجمہ کنز الارفان، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا कि हमारी दी हुई पाकीजा चीजें खाओ, और उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा बल्कि अपनी जानों पर जुल्म किया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, पारा एक सूरह बकरा की आयत नंबर 57 हमने सुनने की सआदत हासिल की है। इस आयत करीमा में एक हैरत अंगेज और सबक आमोज वाकया है। वो वाकया क्या है इसको समाप्त फरमा लें। वाकया यूं है कि जब फिरौन गर्क हो गया, मिस्र पर बनी इसराइल गालिब हो गए, चूंकि फिरौन ये वो जालिम है कि जिसने खुदाई का दावा किया था, बनी इसराइल को इसने कैद कर लिया, अपना गुलाम बना लिया था। अब जब ये मर गया तो बनी इसराइल गालिब हो गए मिस्र में, और अब इस तरह बनी इसराइल अपनी जिंदगी आजादी की जिंदगी गुजारने लगे। یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل کا جو اصل ملک تھا وہ ملک تھا شام، ملک شام اور ارض مقدس، یعنی اب جہاں فلسطین اور بیت المقدس واقع ہے، یہ ان کا اصل ملک تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہیں تشریف لائے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی خطہ میں، ایک علاقہ ہے کنعان نامی، وہاں پر آباد تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے. اب واقعہ چونکہ یوں ہے کہ فرعون جب غرق ہو چکا ہے، بنی اسرائیل آزاد ہیں، آزادی کی نعمت انہیں مل گئی. اس وقت میں ارض مقدس یعنی بیت المقدس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، چنانچہ بنی اسرائیل تعداد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم قوم عمالقہ سے جنگ کرو، لڑو، اور ان سے بیت المقدس کو آزاد کرواؤ. یہ حکم ملنے پر بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں. اب یہ ملک شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف یہ لشکر روانہ ہوتا ہے. لیکن جتنے بھی افراد بنی اسرائیل کے چلے تھے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ دلے ناخواستہ چلے، خوش دلی کے ساتھ نہیں بلکہ بے دلی کے ساتھ. اب مصر اور شام کے درمیان ایک میدان ہے جسے میدان تیہ کہتے ہیں. یہ تقریباً 27 کلومیٹر کا یہ ایک میدان تھا، کھلا میدان. جب یہ یہاں پر بنی اسرائیل پہنچے، ان لوگوں نے معلوم کیا کہ قوم کون سی ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے. پتا چلا کہ قوم عمالقہ کوئی عام قوم نہیں ہے، طاقتور قوم ہے، جنگجو قوم ہے، ان سے مقابلہ آسان نہیں ہے. اب یہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے، یہ سارے کے سارے میدان تیہ میں آ کر بیٹھ گئے. اب انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہم تو قوم عمالقہ سے مقابلہ کرنے سے رہے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے. کہا کہ ایسا کریں، فذهب انت وربک فقاتلا. اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب ان دونوں کے پاس جاؤ اور لڑو، آپ بھی جاؤ اور آپ کا رب بھی جائے، آپ لڑو، ہم نہیں لڑیں گے. ہم کیا کریں گے؟ کہا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں. یہ پوری قوم کہہ رہی ہے، بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، فذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور اس قوم کے ساتھ لڑیں، مقابلہ کریں. کہا کہ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر رہیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بے ادبی کی بات ہے. اس بے باکی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے. انہوں نے یہ بے ادبی کی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس بے ادبی کی سزا عطا فرمائی. سزا یہ ملی کہ انہیں اسی میدان تیہ میں اللہ تعالی نے قید کر لیا. اب قید کی کیفیت کیا ہے؟ اب یہ جب واپس جانے کے لیے چلے اور صبح کو چلتے کہ ہم اپنے علاقے میں مصر کی طرف واپس چلے جائیں، صبح سے لے کر شام تک چلتے جاتے، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ جب پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے وہیں پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. یوں انہوں نے میدان سے نکلنے کی بہت کوشش کی، جو بھی کوشش کرتا یہ چلتے جاتے، دن رات چلتے رہتے، لیکن جب واپس آتے تو اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا. یوں یہ افراد 40 سال تک اللہ تعالی نے ان کو اس میدان میں قید کر دیا. 40 سال تک، غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، 40 سال تک یہ افراد اس میدان میں قید ہو گئے. نکلنے کی کوشش کرتے نکل نہیں پاتے، لیکن ان کی بے ادبیاں، ان کی گستاخیاں اپنی جگہ پر، اللہ کی جو کرم نوازیاں تھیں ان پر وہ قابل دید ہیں۔ آپ ایک طرف دیکھیں کہ انہوں نے کیسی کیسی بے ادبی کی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم نہیں جانے والے، بے ادبی ہے یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے ادبی پر یہ سزا دی، انہیں قید کر لیا، لیکن ان پر جو انعامات فرمائے، ان پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں، وہ کرم نوازیاں کون سی ہیں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا۔ چونکہ یہ میدان کھلا تھا اور سایہ نہیں تھا، دھوپ سورج کی جو آگ ہے یہ تپتی ہوئی آگ ڈائریکٹ آتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر احسان کیا اور بادل کو بھیج دیا، بادلوں نے آ کے سایہ کر لیا۔ یہ ایک کرم نوازی۔ اگلی کرم نوازی کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اللہ فرماتا ہے اور تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا۔ من و سلوا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پہ اتارنا شروع کیا۔ یہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کہاں سے کھانا کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ان کے لیے کھانا اتارا۔ آپ غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، ایک طرف ان کی بے ادبیاں ہیں، ایک طرف ان کی بے باکیاں ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں۔ یہ کس کی برکت سے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان پر یہ کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ من و سلوا کیا ہے؟ من یہ ایک ترنجبین تھا، یعنی ایک قسم کا قدرتی شکر، میٹھا، تو یہ میٹھی چیز ایک اترتی تھی طلوع فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک، یہ شبنم کی طرح برستی تھی اور ہر بندے کے حصے میں 4 کلو آتی تھی، شبنم کی طرح آتی، 4 کلو ہر بندے کے پاس آ جاتی۔ سلوا یہ ایک قسم کا چھوٹا سا پرندہ تھا جو بنا ہوا آسمان سے آتا، دو چیزیں ان کے لیے آتی، ایک میٹھی چیز، ایک بنا ہوا پرندہ آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر کرم نوازی فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم نوازیاں یہ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نوری ستون کو اتارا جو رات کے وقت ان کے لیے روشنی کرتا، چونکہ اندھیرا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کرم نوازی کی کہ نوری ستون اتارا اور یہ نوری ستون ان کے لیے رات میں روشنی کا سبب بنتا۔ 40 سال کے عرصے میں ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، یہ اللہ کی کرم نوازی تھی، کپڑے میلے نہیں ہوتے، کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے، ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ کپڑے پہنا ہوا پیدا ہوتا، یہاں تک کہ جو بچہ یوں بڑا ہوتا جاتا خود بخود کپڑے بھی اس کے ساتھ بڑے ہوتے جاتے، جیسے جیسے اس کا قد بڑا ہوتا ایسے ساتھ ہی اس کے کپڑے بھی بڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، دیکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی کیسی کرم نوازیاں ہیں، مجرم ہیں اور ہیں بھی قید میں، اس قید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انہیں انعام دیا جا رہا ہے، ان پر انعام و اکرام کی بارش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس قوم کا حال بہت عجیب تھا، یہ جرم کرتے انہیں سزا ملتی، اس سزا کے اندر مزید انعامات ہوتے، جرم کرتے تھے سزا ملتی، لیکن اس سزا میں انہیں کوئی اور نہیں، اس سزا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر انعامات فرماتا۔ اللہ اکبر، اور یہ ان کا شکر کرنے کے بجائے مزید جرم کر دیتے۔ مقام تیا میں بھی ایسا ہی ہوا، اس کھلے میدان میں انہیں بہت ساری سہولیات، یعنی ساری سہولیات انہیں میسر آ گئیں، صرف ایک حکم دیا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ بنی اسرائیل نے یہ ایک حکم بھی نہیں مانا، اس کا بھی انکار کیا، مطلب یہ تھا کہ کل کے لیے بچانا نہیں ہے تم نے، تو انہوں نے بچانا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی بچانا شروع کر دیا تو دو نقصان ہوئے. ایک نقصان ان کا کھانا سڑنا اور خراب ہونا شروع ہو گیا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو کھانا آسمان سے اتر رہا تھا وہ اترنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا, کچھ نہ بگاڑا, بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی بنی اسرائیل نے حکم نہ مان کر اپنا نقصان کیا. دنیا میں جو نعمت انہیں دی جا رہی تھی اس نعمت سے یہ محروم ہو گئے, اور آخرت میں بھی عذاب کے حقدار ہیں. اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس پورے واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق کیا ہے؟ چند ایک سبق ملتے ہیں, چند ایک باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے, دیکھیے بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم نہیں مانا, اللہ کا ایک حکم نہیں مانا, انہیں اس کی سزا ملی. کھلے میدان میں قید کیے گئے, حیران اور پریشان ہو کر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, سارا سارا دن ساری ساری رات سفر کرتے ہیں, مگر جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, سفر ختم نہیں ہوتا. 27 کلومیٹر کا ایک میدان ہے چھوٹا سا, وہ طے نہیں کر پاتے ہیں. حیران اور پریشان ہو کر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر چلتے ہیں, حل نہیں نکلتا. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے, یہ سبب بنتا ہے پریشانیوں کا, سبب اللہ کی نافرمانی. ہم غور کریں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے یہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری پریشانیوں میں ایک دم جکڑ جاتے ہیں, ایک دم جکڑتے ہیں, ایک پریشانی سے نکلتے نہیں, دوسری پریشانی سر پر آ جاتی ہے. کبھی بیٹا بیمار ہے, وہ ابھی ٹھیک ہوا تھا بیٹی بیمار ہوگی, اس کا علاج کروایا ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ ماں بیمار ہوگی, ماں ٹھیک نہیں ہوئی تو خود بیمار ہو گیا, ابھی خود بیمار ہی تھا ٹھیک نہیں ہوا کاروبار خراب ہو گیا, کاروبار چلنا شروع ہو گیا مہنگائی شروع ہو گئی, مہنگائی ابھی سنبھلی تھی کہ قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا, قرضہ اترا نہیں تھا تو یہ پریشانی آ گئی, وہ پریشانی. مختلف پریشانیوں میں ہم یوں کہیں کٹ ٹو کٹ پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں, پریشانیوں پر پریشانی آ رہی ہوتی ہے. یوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی پریشانیوں میں ایک ساتھ جکڑ جاتے ہیں, ان پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاتھ پیر مارتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم نہیں نکل سکتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم ایک دم بہت سی پریشانیوں کو لے کر ہمارے کندھوں پر آ جاتی ہیں پریشانیاں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک پریشانی, اور پھر ہم اس حیرت کے میدان میں یعنی پریشانیوں سے نکل کیوں نہیں پاتے؟ سوچنا چاہیے کہیں یہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا تو نہیں, کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں پریشانیوں نے آ کے جکڑ لیا ہے, ہماری نافرمانیوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے. غور تو کریں, فجر سوتے ہوئے گزار دیا ہم نے, ظہر عصر مغرب ہم نے کام میں مصروف رہے, ہم نے نماز نہ پڑھی, عشاء کے وقت تھکاوٹ تھی سو گئے. اللہ اکبر. ہم درود پاک نہ پڑھیں, ذکر اللہ نہ کریں, قرآن نہ کھولیں, اچھا ورد وظائف نہ کریں, نیک کام نہ کریں, اچھے اعمال نہ کریں, سودی معاذ اللہ کاروبار کا لین دین ہو, دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہو, والدین کی نافرمانی ہو, طرح طرح کے جو معاشرے میں گناہ چل رہے ہیں ہم ان گناہوں میں ملوث ہوں, پھر غور کرنا چاہیے کیا ہے یہ سبب تو نہیں ہمارا. ہم میں سے ہر ایک اپنے متعلق غور کرے, اگر ہم پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کام اٹکے ہیں, کام سدھر نہیں رہے, کام ٹھیک نہیں ہو رہے, سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہیں سبب ہمارے گناہ تو نہیں, ہماری نافرمانیاں تو نہیں؟ اللہ اکبر. ایک حکم بنی اسرائیل نے نہ مانا, 40 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قید کر لیا, ان کی بے ادبی پر نافرمانیوں پر سزا ملی, ان کا کھانا اور جو ان کے لیے رزق اترتا تھا یہ نعمت اللہ تعالی نے واپس لے لی ان سے. اللہ کی پناہ. پیارے پیارے اسلام بھائیو, ہمیں توبہ کی طرف آنا چاہیے, گناہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بن جانا, یک لخت سارے گناہ چھوڑ دیں, فوراً سوچنا بھی نہیں, جو سوچنے میں بھی ٹائم لگے گا ہم وہ بھی نہیں, ہم ایک دم سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر گناہ, چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے کبیرہ گناہ ہے, کوئی بھی گناہ ہے, بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, نافرمانیوں سے بچائے. اللہ اکبر. صوفیہ فرماتے ہیں یہ دنیا گویا میدان تیہ ہے. مثال دی ہے, ہم یہاں سارے قید ہیں, جیسے بنی اسرائیل قید تھے کہا ہم بھی قید ہیں. اللہ پاک نے کرم فرمایا اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ عطا کیا ہے ہم پر. یہ اللہ کا کرم ہے. ہماری روح کی طاقت کیسے حاصل ہو, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روحانی غذا اپنا قرآن عطا کیا ہے. ہم پر لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑیں, اللہ کے قرآن پر عمل کریں. انشاءاللہ جب ہم یہ دو کام کریں گے اللہ نے چاہا تو حیرت اور پریشانی کے اس میدان سے ہم نکل جائیں, بری ہو جائیں انشاءاللہ. اور پھر دیکھیں پریشانیوں سے ہم جب پریشانیوں میں جکڑ جائیں, بڑا پیارا ایک نسخہ ہے, بڑی پیاری ایک مثال دے کر نسخہ اللہ والوں نے سمجھایا ہے. اللہ والے ہیں نا نیک لوگ, بزرگان دین, اللہ کے اولیاء, ان کا کام یہ ہوتا ہے بڑے آسان لفظوں میں بہت ساری بات, گنجلگ باتیں بھی سمجھا دیتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں جو دل پہ جا کے چوٹ کرتی ہے. اور انسان جو غلط راہوں کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے ان غلط راہوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنتا ہے. ایک شخص یوں ہی پریشانیوں میں جکڑا ہوا اپنا دل کا دکھڑا لے کر اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ بہت پریشانیاں ہیں, پریشانیوں پر پریشانیاں, جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, کیا کروں؟ بزرگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی مہر دیکھی ہے, اسٹیمپ مہر دیکھی ہے؟ کہا دیکھی ہے. آپ نے فرمایا اس مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے, کیسا لکھا ہوتا ہے؟ اگر آپ ہم میں سے کسی نے اگر دیکھی ہو تو مشاہدہ ہوگا, دیکھا ہو, الٹا لکھا ہوتا ہے, نام بھی اگر لکھا ہے تو الٹا لکھا ہوگا. اس نے کہا الٹا لکھا ہوتا ہے. کہا کہ وہ پھر مہر سیدھی کیسے ہوتی ہے, یعنی جب لکھائی ہوگی تو لکھائی سیدھی کیسے ہوگی؟ شخص نے کہا کہ جب وہ مہر کاغذ پہ آ کے لگتی ہے تو لکھائی سیدھی آتی ہے. آپ نے فرمایا بس یہی معاملہ ہے, یہی معاملہ ہے. فرمایا کہ جس طرح مہر اپنا ماتھا یہ کاغذ پر ٹیکتی ہے اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. اے بندہ مومن, تو اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لے, اللہ تیری سارے الٹے کام سیدھے فرما دے گا, اللہ تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا, تیرے دکھوں کو دور فرما دے گا, تیری پریشانیوں کو, تیری مصیبتوں کو اللہ اپنے فضل سے دور کرے گا. کب؟ جب تو اپنی پیشانی کو جھکائے گا, اللہ کے حضور جھکے گا, اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا. اللہ اکبر, کتنے پیارے لفظوں میں ان بات سمجھا دی, بات سمجھ میں آ گئی. ایک مہر ہے, جب یہ جھکتی ہے پیشانی لگاتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ بندہ مومن اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا لے, اللہ کے حضور جھکائے گا, انشاءاللہ الٹے کام سارے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. لہذا اللہ پاک کی فرما برداری اختیار کریں اور گناہ چھوڑیں, فوراً گناہ چھوڑنے چاہیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری بہتری اسی میں. دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا ولدار الآخرۃ خیر, جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی, نیک کام کیے, اچھے اعمال کیے, ان کے لیے بھلائی ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. تفسیر سلاۃ الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال بھی کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر عطا کیا جائے گا. آخرت تو ہے ہی ان کی, نیک اعمال کرنے والوں کی ہے, لیکن دنیا سے بھی ایسا نہیں ہے محروم کیا جائے گا. اللہ انہیں دنیا میں بھی رنگ لگائے گا, دنیا میں بھی انہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا, دنیا میں بھی اللہ خیر عطا کرے گا. کون؟ نیک اعمال کرنے والے, اچھے اعمال کرنے والے. سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ علی جا آپ کا توبہ کرنے اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا ذہن بنا، یہ کیسے بنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں چکی چلاتا تھا اور میری رہائش ایک گاؤں میں تھی اور جمعہ کی نماز شہر میں ہوتی تھی، کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے دور دوسرے شہر میں جانا پڑتا تھا۔ کہا ایک مرتبہ میں چکی چلا رہا تھا، جمعرات تھی، اگلا دن رات کا ٹائم تھا اور صبح جمعہ ہے۔ کہا کہ میں ابھی یہ چکی چلا رہا تھا، دانے میں نے ڈال دیے، تین کام کرنے۔ کہا کہ میں نے کھیت میں پانی ڈالنا تھا اور دانے پیسنے تھے۔ کہا یہ کر ہی رہا تھا کہ میرا جو گدا تھا جس کو میں نے چکی کے ساتھ باندھا، اس نے رسہ توڑا اور بھاگ گیا۔ کہا میں اگر گدا پکڑتا ہوں تو میں دانے نہیں پیس سکتا اور کھیت کو پانی نہیں دے سکتا، اسے چھوڑ دیتا ہوں، ان میں سے کوئی کام کرتا ہوں۔ دانے اگر پیستا ہوں کھیت کو پانی نہیں دے سکتا، گدے کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ کھیت کو پانی دیتا ہوں، دانے نہیں پیس سکتا، گدا بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تین کام تھے۔ کہا میں پریشان ہو گیا، کروں تو کروں کیا کروں، یعنی ہر صورت میں ایک کام کرتا ہوں دو نقصان ہوں گے، گدا پکڑتا ہوں دو کام نقصان ہوں گے مجھے۔ کہا جب یہ دو نقصان دیکھے نا میں نے، میں نے کہا چھوڑو سارے کام، میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ چلا جاؤں، میں جمعہ ادا کرنے کے لیے کیوں نہ سفر شروع کروں۔ کہا میں جمعے کے لیے نکل گیا، دوسرے شہر جانا تھا، میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ کہا کہ جب میں واپس پلٹ کر آیا، جمعہ میں نے اطمینان سے ادا کیا، جمعے کے بعد جب پلٹا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے کھیت میں پانی لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ پانی کیسے لگ گیا؟ کہا رات کو آپ کا ہمسایا ہے، وہ پانی لگانے کے لیے اترا، اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، نیند میں تھا، اس نے بجائے اپنی کھیت کو پانی لگانے کے آپ کی کھیت میں پانی لگا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اس کے ساتھ۔ کہا اس کو جب ہوش آیا پانی لگ چکا تھا، پھر اس نے آپ کی کھیت کا پانی بند کیا، اپنی کھیت میں پانی لگایا۔ کہا یہ دل کو قرار مل گیا۔ کہتا ہے میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا گدا بندھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ تو بھاگ گیا تھا، یہ کیسے آ گیا؟ کہا اس کے پیچھے بھیڑیا لگا، تو اس خوف سے یہ خود ہی گھر میں آ گیا۔ کہا کہ پھر دل میں قرار ہو گیا کہ یار چلے دو کام جو نہیں ہونے تھے وہ سنور گئے۔ کہا کہ جیسے ہی میں نے دیکھا تو آٹا بھی پیسا ہوا ہے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا، کہا کہ ہمارا پڑوسی ہے، اس نے اپنے دانے پیسنے تھے، غلطی سے اس نے آپ کے پیس دیے، جب پیس چکا تو اسے خیال ہوا کہ میں نے تو اپنے نہیں، یہ تو فلاں کے ہیں، اس نے اٹھایا آٹا اور لا کر ہمارے گھر دے دیا۔ کہا کہ یہ میں نے غلطی سے پیس دیے اور اپنے دانے وہ دوبارہ لے گیا پیسنے کے لیے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تینوں معاملات مدد کی۔ کہا جب میں اللہ کے لیے نکلا، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے راستے پر نکلا، تو کہا میرے تینوں کام سنور گئے۔ اگر میں خود کرتا میرا جمعہ بھی جاتا، ممکنہ صورت میں جمعہ چلا جاتا، یا دو میں نقصان ہو جاتا۔ جب میں اللہ کے لیے نکلا، اللہ کی عبادت کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام سنوار دیے۔ کہا جب پھر میرا ذہن بنا توبہ کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا، کہا یہ کہ جب میں نے توکل کیا اللہ کی ذات پر، اللہ ہے نا کارساز ہے، بہتر کارساز ہے، بہتر معاملات کرنے والا ہے، کہا کہ پھر میرے رب نے میری مدد فرمائی۔ اس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف ہو گیا۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، بنی اسرائیل کو بغیر مشقت کے من اور سلوہ عطا ہوتا تھا، انہیں حکم دیا گیا ایک، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی روز کھاؤ، روز کا روز جو آ رہا ہے اسے کھاؤ، کل کے لیے بچا کے نہیں رکھنا، بچانا نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ نہیں کرنی تم نے، جو تمہیں اللہ عطا کر رہا ہے، ہر روز کا تمہیں مل رہا ہے تم کھاؤ، استعمال کرو۔ مگر بنی اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا، بچانا شروع کیا، انہوں نے اللہ تعالی کی ذات پہ بھروسہ نہیں کیا، توکل نہیں کیا، نتیجہ من و سلوہ اترنا بند ہو گیا، معلوم ہوا، پتا چلا کہ توکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جنہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور توکل نہ کرنا انسان کو مشکلات میں ڈالتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ ہمارے عام طور پر کھانا زیادہ دن تک رکھا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، اس پر پھبندی ایک لگ جاتی ہے۔ بچا ہوا کھانا محفوظ کرنے کے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، فریج میں رکھیں گے، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی بے صبری کا نتیجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ بنی اسرائیل کی بے صبری کی وجہ سے کھانا خراب ہوا، گوشت سڑنا شروع ہوا، گوشت خراب ہونا شروع ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یعنی بنی اسرائیل سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گوشت سڑتا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی بے صبری کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، توکل کا معنی اللہ پاک کی ذات پہ اعتماد کرنا اور اپنے کام اللہ پاک کے سپرد کر دینا، یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب کو چھوڑنے کا نہیں ہے حکم، اسباب اختیار کریں، اسباب پہ اعتماد نہ ہو۔ کوئی بیمار ہو گیا ہے، سب اسباب کیا ہیں؟ دوائی خریدیں، دوائی لیں، ڈاکٹر کو چیک کروائیں، یہ اسباب ہیں، لیکن اس دوائی میں ہی شفا ہے؟ نہیں، شفا اللہ کی ذات دے گی۔ اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، اسباب اختیار کریں، محنت کریں، کوئی پریشانی آئی ہے اس کا حل نکالیں، کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، وہ پریشانی، وہ دکھ، وہ مصیبت دور ہو جائے۔ لیکن جو پریشانی دور کرنے والی ذات ہے، اعتماد اس ذات پر ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو، بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اسے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے ان کے لیے جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ جنہیں یقین ہے، بھروسہ، اعتماد ہے، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر ایسا توکل رکھتے جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے، ایسا توکل رکھتے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق ملتا جیسے پرندوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ پرندوں کو کیسے عطا کرتا ہے؟ کیا پرندے سٹور کرتے ہیں؟ کیا پرندوں کو کل کی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کل کی فکر نہیں ہے پرندوں کو، کل کیا ہوگا؟ اعتماد کتنا ہے اللہ کی ذات پہ، جس رب نے آج کھلایا ہے وہ رب کل بھی کھلائے گا، جس رب نے آج دیا ہے وہ رب کل بھی عطا کرے گا۔ اعتماد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا پیارا فرمان ہے۔ اس فرمان کو پیارے پیارے اسلام بھائیو ہم اگر لے لیں، اس پر عمل کرنے والے بنے، یقین کریں اللہ کی کتنی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ یہ صرف کیا ہے، ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اپنے خالق پر، اپنے مالک پر، اپنے اللہ پر، اعتماد، یقین، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ہم نے ایک نابینا پرندہ دیکھا، وہ پرندہ جسے دکھتا نہیں تھا، نابینا تھا، اور وہ اپنی چونچ ایک درخت پہ مار رہا ہے، درخت پہ ماری جا رہا ہے، نابینا ہے۔ اب سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پرندہ جو درخت پہ چونچ مار رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ اکرام کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کتنا پیارا عقیدہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ کی عطا سے رسول اللہ جانتے ہیں. اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے. پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے. سبحان اللہ. کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ پرندہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو عدل فرمانے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور تو نے ہی میری آنکھوں کی روشنی دور فرمائی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے. فرمایا کہ صحابی رسول کہتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا ایک ٹڈی آئی اور اس کے منہ میں داخل ہو گئی. اس کے بعد اس پرندے نے دوبارہ درخت پہ چونچ مارنا شروع کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ کہہ رہا ہے اب وہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. جب اسے غذا مل گئی اب وہ پرندہ سبق کیا دے رہا ہے؟ پرندہ کہتا ہے من توکل علی اللہ کفاہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی سچ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہذا اپنے کل کی فکر کرنے کی بجائے ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر. ہمیں اگر کل کی فکر ہے تو دنیا کی نہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اپنے سارے کام اللہ کی سپرد کر دیں. جو لکھا ہے مل کے رہے گا، جو لکھا ہے مل کے رہے گا. جو ایک نوالا بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے، جو آپ کے پیٹ میں جانا ہے کوئی منہ سے چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا منہ میں رکھ کے بھی اندر نہیں جا سکتا. ملے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر فرما دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا، نہ زیادہ نہ کم، نہ کمی کی طرف نہ زیادتی کی طرف، اتنا ہی ملے گا. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ اکبر. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں نا شدید قحط پڑ گیا. دیکھیں جو لوگ توکل کرتے ہیں، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، مال و متاع میں بڑی کمی ہو گئی. خلیفہ نے کیا کیا، لوگوں کو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں نکلو، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، فضولیات گناہ چھوڑ دو، پابندی، یہ حکم نافذ کر دیا. اچھا اسی کے دور میں ایک غلام تھا، بڑا خوش باش، ہنستا مسکراتا جاتا، لوگوں کو بڑا تعجب تھا، سارے لوگ پریشان ہیں، یہ غلام ہو کے ہنس رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں. اسے پکڑا اور خلیفہ ہارون رشید کے سامنے کھڑا کر دیا. میں نے پوچھا ہاں بھائی تمہاری خوشی کیوں ہے اتنا، تمہارے چہرے پہ اطمینان کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے آقا کے پاس بہت ساری گندم ہے اور مجھے اپنے آقا پہ بھروسہ ہے، جس کا میں غلام ہوں، مجھے بھروسہ ہے کہ وہ مجھے ضرور کھلائے گا، اس لیے مجھے اس قحط سالی کی کوئی فکر نہیں ہے. اب غلام کی یہ بات جب خلیفہ نے سنی نا، اب یہ بات سن کر کہتا ہے کہ جب یہ غلام ایک انسان پہ بھروسہ کر کے مطمئن ہے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں، ہم اللہ کی ذات پہ پھر بھروسہ کیوں نہ کریں، اور پھر ویسا بھروسہ جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، ہم پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اللہ اکبر. اللہ کی ذات پہ جب بندہ اعتماد رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مکی مدنی آقا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں انسانی دل کی ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، انسانی دل کی ہر جنگل میں شاخ، تو جو اپنے دل کو ان تمام شاخوں کے پیچھے ڈال دے اللہ پاک پرواہ نہیں کرے گا کہ کسی جنگل میں اسے ہلاک کر دے، اور جو اللہ کریم پر توکل کرے اللہ اسے گھاٹیوں سے بچا لے گا. اس کا مطلب کیا تھی اس کا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں انسان کا جو دل ہے، انسان کا دل ایک دل ہے، مگر اس میں بہت ساری فکریں ہیں، غم ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، بیماری، آپس کی مخالفتیں وغیرہ. تو یہ غموں کی مختلف فکروں میں یہ جنگل میں ہے، تو جن میں سے ہر ایک کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جتنی بھی فکریں ہیں دل سے تعلق ہے. مزید فرماتے ہیں توکل کرنے والے مومن پر رنج اور غم اولاً تو آتا نہیں جو اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، اللہ پہ اعتماد کرنے والا ہے، اول تو غم نہیں آتا، اگر آ جائے تو وہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے، اللہ اسے مصیبتوں میں رکھتا نہیں ہے، اگر ٹھہر بھی گئے تو دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، دل میں اللہ کی یاد کم نہیں ہوتی، اللہ کی یاد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہمیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی کا سبب بنے گا، اس لیے اللہ پاک کی ذات پہ اعتماد، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل، مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاکے